أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة چونکہ مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، قرآن کی صداقت، آخرت، جہاد، انفاق، آداب، تنظیم. سورت مصدر ہوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تعارف سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مومنین کے پانچ اوصاف ذکر کیے اور کافر کی مذمت آیتین میں کی گئی. ایک رکوع میں دس نشانیاں، دو مثالیں منافق پر دی گئی، اور سورت کے موضوع کو ذکر کیا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اور اس پر دلائل آفاقیہ بیان فرمائی. الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج. اور پھر قرآن میں شک شبہ کرنے والوں کو تحدید کر دی گئی کہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خالص آسمانی اور وحی کی کتاب ہے. ماننے والوں کو تبشیر کر دی گئی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری، اور ان کے لیے نعمتوں کا بیان ہوا جنت کے اندر. ولهم فیها ازواج مطہرہ وهم فیها خالدون. کلام الہی کی فصاحت اور بلاغت سے بے بس لوگ جو اعتراض کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے چوٹی وغیرہ مخلوقات کی، فرمایا تمثیل کا مقصد تفہیم ہوتا ہے، اور وہ تمہاری حالت کا تقاضا ہے. جہاں تک خدا بزرگ و برتر کی ہستی اور ذات کا تعلق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی بطور مثال کے بیان فرما سکتے ہیں، اور اس کے فوائد بتائے کہ ایمان والے مستحکم ہوں گے اور کفار اور بدباطل لوگ مزید ضلالت کے شکار ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو عہد الہی توڑتے ہیں، صلہ رحمیہ قطع کرتے ہیں، روئے زمین کے فساد کے باعث بنتے ہیں، اور یہ ہر وقت گھاٹے اور خسارے میں ہیں. پھر نعمتیں بیان فرمائی، کنتم امواتن فاحیاکم، تم نہ تھے، اللہ نے زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، اور اسی کی طرف پلٹو گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. آسمانی چیزیں بھی انسانی منفعت میں ہیں، لیکن بوجہ بعد بعید کے اور انسانی علم کے وہاں تک رسائی نہ ہونے کے ان کا بیان نہیں فرمایا. اس کے لیے صرف قدرت الہی کافی سمجھی گئی. ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی. بھئی زہر سے بھی تو زہر مورا بنتا ہے. روئے زمین میں کتنی بظاہر نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن وہ فائدہ بخش بھی ہے. خود موٹر کار دیکھے، ریل گاڑی دیکھے، ہوائی جہاز دیکھے، کتنا شدید حادثہ ہوتا ہے، کتنے قیمتی انسان اس میں چلے جاتے ہیں، لیکن لوگوں پر اس کے فوائد واضح ہیں، پھر بھی ہزاروں روپے کا ٹکٹ خرید کر ہوائی جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس طرح ہماری مشکل حل ہوگی، مسافت بعیدہ مختصر ہو جائے گی. تو زمینی چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک ظاہر الفوائد، وہ تو سب جانتے ہیں، ایک باطن الفوائد، کچھ دیر تدبر اور امعان کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں بھی انسان کے فائدے میں ہیں. سورت کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تسلیم و انعقاد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہ سورت میں چار جگہ بیان ہوا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اور آخر رکوع کی پہلی آیت لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ چار مقامات پر موضوعی سورت بیان ہوا ہے. یہ جو نظام ہے توحید کا، رسالت کا، قرآن کریم کے نفاذ کا، خدائی نعمتوں کے شکر کرانے کا، اور منکرین و معاندین کو دنیا میں تک سزا دینے کا، اس کے لیے ایک عبد خاص چاہیے. اس کی تنفیذ کے لیے خداوند تعالی کی ایک مخلوق کی ضرورت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں احکام کے نفاذ کے لیے ایک بعد میں آنے والا. یہ ملائک کی موجودگی میں حق تعالیٰ نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تاکہ میری الوہیت کا تعارف کرائے، الوہیت کے دلائل سمجھائے. الہ کی مخلوق پر الہ کا قانون نافذ کرائے. عام مسئلہ. بہت زمانہ ہوا، 10-15 سال پہلے تفسیر پڑھاتے ہوئے جب یہاں میں نے گفتگو شروع کی، ایک اچھا عالم بھی آیا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے نئی چیزیں. میں نے کہا نہیں، مستمر مضمون ہے، صرف توجہ نہیں ہے آپ کی اس لیے سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا دیکھو، 3 رکوع پورے ہو گئے، 4 رکوع پورا ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب میرے بندوں تک میرے حکم پہنچانا اور سمجھانے والے کی ضرورت. چنانچہ خلافت اور رسالت کی ضرورت پیش آئی. اس سے پہلے انسانیت آئے گی، تب وہ خلیفہ بنے گا اور نبی بنے گا. میں نے کہا آپ کو یہ یاد ہے کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو پیغمبر کی تدفین اور جنازہ پہلے ہیں یا خلافت پہلے ہیں؟ میں نے کسی ایک صحابی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بنو ثقیف بنو ساعدہ میں تمام صحابہ جمع ہو گئے، پہلے صرف انصار اور پھر مہاجر بھی، اور سب نے مل کر کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ چنا، اور اس کے بعد ان کا کام تھا پیغمبر کے لیے قبر کھودنا، ان کو غسل دینا، ان کو کفنانا، جنازہ پڑھ کے دفنانا. تو میں نے کہا اتنا بڑا اجماع تو شاید اسلام میں کوئی اور ہو جو خلافت کے انعقاد اور ضرورت پر ہوا ہے. یہ جو مسئلہ ذہن سے نکل گیا ہے، یہی مسلم قوم کی پورے عالم میں تباہی ہے. رسول اور نبی کی بعثت ختم اس لیے ہو گئی کہ ہمارے پیغمبر کی امت میں خلفاء و امراء بہت ہوں گے. دیکھیں حدیث شریف صاف آ رہی ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان بنی اسرائیل کان تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر کرتے تھے. کلما حلق نبی خلف بعده نبی حلا لا نبی عبادی فسیکون الامراء وفی روایہ الخلفاء وفی روایہ العلماء فیکثرون. میری امت میں بہت زیادہ خلفاء باصلاحیت علم والے آئیں گے، خوب ہوں گے. اس لیے میری امت کے لیے نہ جدید نبوت کی ضرورت ہے، نبی الانبیاء سید الرسل اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل شریعت اور اس کے مطابق سیاست اور اس کے مطابق انعقاد خلافت، یہ ضروری ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کے سیاستدان کیوں ناکام ہیں تو آپ اسے جواب یہ دیں گے کہ مقصد سیاست نامعلوم ہے. کیا اگر ہمارے مولانا سے کوئی پوچھے یا وہ جماعت جو مغربی طرز کا اسلام چاہتی ہے یا اور بھی داڑھی اور پگڑی والے لوگ جو قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں، درشمکنا، تو یہ وہ حضرات ہیں، ہمارے جان و جگر ہے کہ یہ بھی دھیمے الفاظ میں بغیر بتائے عملی طور پر سیاست کے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے. کیا چلے، آپ ایک امتحان میں آپ کا لیتا ہوں، جب سے مجلس عمل بنی اس وقت سے لے کے اور جب سے اس حکومت میں اتحاد ہوا اس وقت سے لے کے، اور صداقت چھوڑے اخباری بیان میں مجھے گن کر کے بتائے کہ کتنی مرتبہ کسی عالم یا سیاستدان نے کہا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے بغیر کبھی بھی مسلم قوم اور پاکستان ترقی رہی، کبھی بھی نہیں کہا، پیچھے ہٹ گئے. ان کا خیال یہ ہے کہ بس اتنی سیاست بہت ہے کہ ہمیں وزارتیں مل رہی ہے، اتنی سیاست بہت ہے کہ جب ہم کہیں بھائی مدرسوں کو کچھ نہ کہے تو کچھ نرمی آ جاتی ہے، اتنی سیاست بہت ہے کہ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں دین بیان کرتے ہیں. یہ سب باتیں سرانکوں پر، اس کے فوائد کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں صحابہ کے سامنے نہیں تھی. آئے سوال، یہ چیزیں قرآن کے مطابق نہیں ہیں. انی جائل فی الارض خلیفہ، مجھے زمین میں خلیفہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا. حافظ ابن جریر نے تفسیر کے اندر یہاں نقل کیا ہے، استشار اللہ تعالی ملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے. تو اس پر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مشورہ تو بڑا چھوٹے سے نہیں کرتا، مشورہ تو محتاج کرتا ہے، لیکن یہ مشورے کی ایک قسم ہے، مشورے کی دھیمی قسمیں ہوتی ہے کہ استاذ طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کل کس وقت آؤ گے، کل سبق پڑھیں گے یا چھٹی کریں گے، مزاج دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے. باپ بیٹوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کام کرنا پڑے گا، کون سا روزگار شروع کرے جس میں ہمیں کچھ فائدہ ہو، آرام ملے. تو یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، یہ کسی ایسے شخص کا اعتراض ہے جو مشورے کے قواعد و ضوابط سے بے خبر تھا. قرآن کریم میں پیغمبر کو ہے وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے مشورے کریں. آپ پر قرآن نازل ہوا، آسمانی کتاب کے پیغمبر آپ ہیں، شریعت اللہ نے آپ کو عطا کی، کل کونین کی ہدایت و ارشاد کے لیے آپ اکیلے مبعوث ہوئے، آپ کا کوئی شریک نبوت میں نہیں ہے. لیکن فرمایا ابوبکر عمر عثمان و علی سے مشاورت فائدے سے خالی نہیں ہے. تو یہ روایت بالکل درست اور صحیح ہے، اور اعتراض کرنے والا انہوں نے تامل اور تدبر پورا نہیں کیا. ایک اشکال شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری مرحوم مغفور، بہت طویل القامت ہے، قرآن میں ثانی نہیں رکھتے تھے اپنے وقت میں علوم قرآن. وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا معنی نائب کیا گیا ہے، یہ معنی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں ہوتا، کیونکہ نائب اگر ہو تو وہ کبھی مناب بھی بنے گا. تو جس طرح اللہ شرک سے پاک ہے، شریک سے منزہ ہے، اس طرح اللہ رب العزت نائبین سے بھی مقدس و ماوراء الورا ہے. اصل میں نائب کا ترجمہ غلط نہیں ہے، نائب کا آگے ترجمے کے اندر استعمال غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفتی، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ خلیفتن. خلفہ یخلفو کے معنی بعد میں آنا، چونکہ پہلے جنات تھے اور ان سے پہلے ملائک تھے، اور ان دونوں کو چھوڑ کر انسان کو زمین کا خلافت اور نظام سپرد کرنا تھا. تو یہ خلیفہ ہے بعتبار جن اور ملائک کے، نہ کہ یہ خلیفہ ہے اللہ تعالی کا. اور وہ جو حدیث آئی ہے یا خلیفۃ اللہ و خلیفۃ اللہ فلاں، وہ سب کے سب موضوع و مکذوب روایات ہے، ایک بھی صحیح نہیں. خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا معنی نائب بھی ہے، لیکن نائب ملائک کا ہے اور فرشتوں کا ہے، اور جنات کا ہے، معاذ اللہ رب العزت کا کوئی نائب نہیں ہوتا. اب شیخ سعدی نے بھی نائب سے ترجمہ کیا، زیب النساء نے بھی نائب سے کیا، نوح لطف اللہ علائی نے بھی نائب سے کیا، شاہ ولی اللہ نے بھی نائب سے کیا، شاہ عبد العزیز نے بھی نائب سے کیا، شاہ عبد القادر نے بھی، شاہ رفیع الدین نے بھی، حضرت شیخ الہند نے بھی، اور مولانا اشرف علی صاحب نے بھی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی، انہوں نے بھی نائب سے ترجمہ کیا ہے. لیکن نائب خدا کا نہیں، نائب دو ان خلقتوں کا جو پہلے تھی. خلیفہ ابوبکر کیوں ہے؟ نبی کے بعد آئے. عمر کیوں خلیفہ ہے؟ ابوبکر کے بعد آئے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو احکام میں خود مختار نہ ہو، بلکہ اپنے بڑے کا پابند ہو. تو جب یہ معنی کریں گے کہ احکام میں خود مختار نہ ہو اور اپنے بڑے کا پابند ہو، تو وہ بڑا اللہ تعالی ہے، اور وہ غیر مختار جو ہے وہ نبی اور رسول ہے. اس معنی میں نائب کا ترجمہ بھی درست اور صحیح ہو گیا. تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجگیری کا انکار، حقیقت یہ ہے کہ قلت تعمل کی وجہ ہے. زیادہ غور نہیں فرمایا حضرت نے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مسئلے میں آدمی ایک جیسے محقق ہو. اور انہوں نے ایک پہلو کو دیکھا کہ اگر اللہ تعالی کا انسان خلیفہ اور نائب ہے تو معاذ اللہ خدائی میں شرکت ثابت ہو جائے گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے ذات صفات اور تصرفات میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تنفیذ الامور میں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں پر نافذ کرنے میں، تنفیذ الامور میں. بولی صاحبان سمجھ رہے، کچھ اشکال ہے اس میں، اشکال کو رفع کر دیا. یاد کرنے کا ہے جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے انی جائل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ملکوں میں اپنے احکام کے نفاذ کے لیے ملائک اور جنوں کے بعد آنے والا، یا میرے احکام میں اور اختیارات میں میرا پابند اور مطیع خلیفہ. سہولت کے لیے کوئی نائب کا ہے تو کوئی حرج نہیں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا کیوں بناتے ہو اس میں وہ جو فساد کرے یہاں، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے. آئے ہائے، ایک ڈکیت کے قتل کے لیے کل 16 جانیں ضائع ہو گئی. توبہ، اپنی بات کو رکھنے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان اطراف میں قتل کر دیے جائیں. یہ خون خراب اور فساد انسانی مزاج ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی, اور حمد بھی کرتے ہیں آپ کی, اور بڑائی بھی بیان کرتے ہیں آپ کی. تسبیح, تحمید, تقدیس, تین مقامات ہیں. سبحان اللہ یہ تسبیح ہے, والحمدللہ یہ تحمید ہے, اللہ اکبر یہ تقدیس ہے, بڑائی اور عظمت بجا لانا. تسبیح کے بعد تقدیس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صرف بے عیب ہونا ثابت کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ کمالات والا ثابت کرنا ضروری ہے. اس کے لیے حمد آیا, اور پھر یہ بے عیب ہونا اور یہ کمالات والا ہونا کسی مخلوق کے درجے میں نہیں ہے, بلکہ بہت زیادہ ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ, جس کو مفسرین صیغۂ مزیدہ کہتے ہیں. اللہ تعالی کی الوہیت کے مقامات چار ہیں. ایک تسبیح ہے, دوسری تحمید ہے, تیسری تقدیس ہے, چوتھی تکبیر ہے. سبحان اللہ وبحمدی, سبحان اللہ العظیم. یہ عظیم کا لفظ جو آیا ہے یہ مقام رابع کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ وبحمدی, تسبیح و تحمید. سبحان اللہ وبحمد, سبحان اللہ دوبارہ سہبارہ, یہ تقدیس کے معنی میں, العظیم تکبیر کے معنی میں. تو الوہیت کے جو چار مقامات ہیں, تسبیح, تحمید, تقدیس, تکبیر, وہ چاروں کے چار کلمتان کے اندر بیان ہو چکے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے کہا میں خلیفہ پیدا کرتا ہوں. فرشتوں نے دونوں طرح اعتراض کیا. انتخاب میں جب کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو مخالف اس کا کیا کرتا ہے کہ یہ جوا باز رہا ہے, یہ ڈاکو رہا ہے, یہ چلن رہا ہے, یہ چور چکور رہا ہے, یعنی اس میں عیوب ہے, عیبدار آدمی دوسروں کا کام نہیں کر سکتا. تو فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پھر دوسرا کام کرتا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے, ہمارے آدمی کو پاس کرے. کیوں؟ وہ بہت بڑا ہے, وہ بڑا قابل ہے, وہ بڑے فائدے والے کام جانتا ہے. اب اس کی بڑائی اور تعریفیں شروع کر لیتے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آدم علیہ السلام پر نفی اور اثبات دونوں کے اعتراضات کر لیے. حق تعالیٰ کو ملائک کی بات پسند نہیں آئی. قال انی اعلم ما لا تعلمون, حق تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو, بس رہنے دو. اس سے ایک مسئلہ پتہ چلا کہ جب آدمی کسی کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرے تو لوگوں کی باتیں پھر نہ سنا کرے تو بہت مشکل ہو جائے. بعض لوگ بڑے شریف اور نیک ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا پھر بعد میں کسی نے خلل ڈالا, نہیں, آپ اپنے ثوابدید کا خیال رکھیں. الا یہ کہ کسی ایسے شخص نے آپ کو بات کہی جس کا علم, تجربہ اور خیرخواہی مسلمہ ہے. علم, تجربہ اور خیرخواہی مسلمہ ہے. جب کسی شخص کا علم بھی آپ سے زیادہ ہے, تجربہ بھی بہت زیادہ ہے, خیرخواہی بھی وہ خوب کرتے ہیں, یقیناً اس کی مشاورت آپ کے لیے دین و دنیا میں فائدہ مند ہے. حاجی صاحب, یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ تو کئی جوابات دیے جاتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ انسان سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے, اور انہوں نے بڑا دنگ فساد مچایا تھا، اور اس دنگ فساد کی وجہ سے ملائک آئے اور ان کی پٹائی لگائی، پہاڑوں میں اور جنگلوں میں باندھ لیے جگہ جگہ ان کو. تو فرشتوں کو پتہ تھا، وہ خود ہی جنوں کی پٹائی اور سرکوبی کے لیے آئے تھے. تو فرمایا ہمارے علاوہ اور کوئی مخلوق ہو تو یہی کام کرے گی نا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے متعلق ملائک کو کچھ معلومات ہو گئی تھی، مثلا یہ کہ یہ کھانا کھائے گا، اس کو بھوک لگے گی، پانی پیے گا کیونکہ اس کو پیاس لگے گی. تو جس شخص کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہو اس کو بول و براز کی بھی ضرورت ہوگی، اور جس جسم سے بول و براز کا خروج ہوتا ہو اس میں شہوت بھی ہوگی، اور جس شخص پر شہوت بھی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی اس کی عقل مغلوب بھی ہو جائے گی، اور جب عقل مغلوب ہو جاتی ہے تو عدل نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، اور رحمت نہیں ہوتی، قہر ہوتا ہے، یعنی بے راہ روی ہو جاتی ہے. وہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ اکثر دعوتوں میں لڑ پڑتا تھا، دعوتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو شور مچا دیتا تھا کہ مجھے پاس روٹی نہیں آئی، مجھے اچھے گرم چاول نہیں دیے، اور وہ جو تقسیم کرنے والا ہوتا اس سے لڑ پڑتا. بڑی مشہور عادت تھی، تقریباً 100 میں 90 دعوتوں میں جھگڑا کرتا تھا. تو کسی نے اس کو کہا بھائی بابا پروٹا ہی جھگڑا مکوا، ویز پروٹا ہی سڑے مڑکو موت ہوئے جھگڑا مکوا. بڑا زور اور بزرگ تھا. کسی نے کہا کہ بابا کھانے پہ نہ لڑا تھا، کہا کھانے پر میں آدمی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کیسے جھگڑا نہیں کر. جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے منہ سے سنا تو میں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ذرا سی اپنی بات رکھنے کے لیے اور اپنے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنے کتنے انسان قیمتی لوگ چلے جاتے ہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے اندازہ لگایا تھا. اللہ نے کہا نا کہ میں خلیفہ پیدا کروں گا، تو خلیفہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے جو عدل نافذ کرے، تو عدل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ظلم ہوتا ہے، اور ظلم دو چیزوں کا نام ہے، قتل و غارت گری کا اور خون خرابے کا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا. لیکن چونکہ فرشتے نظام پر مامور تو ہے لیکن نظام ان کی ذمہ داری نہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسے طالب علم ہے، ان کی ذمہ داری درس پڑھنا ہے، ان کی ذمہ داری کام کاج نہیں ہے. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں بھائی چائے پلاؤ اور کمرہ صاف کرو، باورچی خانے کا خیال کرو، مہمان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ان کا منصب نہیں ہے. ذرا بات سن لو غور سے، جب آدمی کا منصب نہ ہو تو وہ اس کو پورا جانتا نہیں، لیکن ناظم جو ہے ان کا منصب ہے، چھوٹے ناظم ہو یا بڑے، مدرسے کا جو اہلکار ہے ان کا منصب اور ذمہ داری، ان کو جاننے بھی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. ان کا فرشتے کی طرح دور بیٹھنا اور صاف ستھرا ہونا کہ بھائی پتہ ہی نہیں چلا ہے، یہ کوئی کمال والا جواب نہیں ہے، بےہودہ جواب ہے. فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہے لیکن اصل کام ان کا عبادت ہے. فرشتوں کی مثال اس زمانے کے طالب علموں کی، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، جانتے ہیں. ایک طالب علم کو میں نے کہا دوڑو، یعنی وہ آدمی جا رہا ہے اس کو پکڑو، تو دوڑ پڑا. تو میں نے کہا آپ نے تو مجھ سے پوچھا نہیں، کہا آپ نے کہا دوڑو. جیسے کہ میں نے کہا دوڑو تو دوڑ پڑا. اب میں کہتا بھائی سن تو لو کیوں دوڑ رہا. ایک طالب علم کو میں نے کہا کہ جاؤ گھر میں روٹی بنی ہے سالن نہیں ہے ہوٹل سے دال لے آؤ. تو وہ کچی دال خرید کے لے آئے تھیلی پہ ڈال کر اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے. یہ دال ہے نا آپ نے دال منگوائی. میں نے کہا وہ پکی ہوئی دال لاتے تو پشتو میں پکی ہوئی دال کو پیتی کہتے ہیں. ارے تو پیتی ہوئی ارے تو دال نہ ہوئی تو سو کو بڑے پندرہ ڈیرا پر اکولے میں ہو استغفر اللہ. پاکان زمانہ یہ تو نہیں کہیں گے بے وقوفان زمانہ پاکان زمانہ. ایسا گزریں گے راستے سے سامنے دیکھتے رہیں گے ناز درخت کے ساتھ یا وہ لکڑی کے ساتھ ٹکرا جائے گی. بھائی آپ کا کام کیا ہے ادھر ادھر دیکھنا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. یہ پیاری آنکھ اللہ نے آپ کو دی اس دن کے لیے دی کہ آپ سارے جہان کا سیر کرتے رہے. میں بھی وہی ہوں میرے دفتر کا سامنا بھی وہی ہے. بس ٹھیک ہے اب آرام سے آیا جائے. میں کہتا ہوں اگر یہ موت ہے نا موت اس کو چنگیری میں ڈالا. چنگیری سمجھ چنگیری یہ جو گلیوں میں چیزیں بکتی ہیں نا یہ پہلے زمانے میں ایک ٹوکری ہوتی تھی اس کو چنگیری کہتے ہیں. آج کل تو ریڑی ویڑی میں رکھ لیتے ہیں. اس زمانے میں چنگیری ہوتی تھی. تو اگر اس کو چنگیری میں رکھ لے اور نعرہ لگے کہ موت ہے موت سب لوگ گھروں میں بھاگ جائیں گے کھڑکیاں دروازے بند کر دیں گے لیکن صرف ایک مخلوق دنیا میں وہ آہستہ آہستہ قریب آ جائے گی اور وہ کسی مدرسے کا طالب علم ہوگا. ایسا قریب آ کے پھر اس سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ہے کہ یہ موت ہے یہ کیوں بیچ رہے گا. میں جس کو چاہیے وہ لے لے. کہا اگر قرض دینا ہونا تو لے سکتا. ایک طالب علم میں قرض لے رہا تھا کہ ایک مہینے بعد دے دوں گا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایک مہینے بعد کہاں سے لو گے. کافی دیر چپ رہا. کہنے لگا مارو گے تو نہیں. میں نے کہا نہیں تو کہا مدرسہ بدل دوں کہیں اور چلے جاؤں گا پتہ بھی نہیں چلے. کیا ہے طالب علم آئے بے وقت بڑا اچھا پڑھنے والا لگ رہا تھا. میں بھی موڈ میں بیٹھا تھا. میں نے اس سے بات چیت شروع کی کہاں سے آیا ہو. کہا کوئی مدرسہ ہے اس طرف پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. میں نے کہا کہ جگہ کون سی ہے. کہ بہت ساری مارکیٹیں ہیں دکانیں ہیں اور اس میں ایک میدان ہے اور اس کے ساتھ کھمبا لگا ہوا ہے اس کے پیچھے ہمارا مدرسہ ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا بات سنو لگتے تو پڑھنے والے ہو. مدرسے کا طالب علم ہمیشہ سبق کے لیے مدرسہ بدلے تو ایک اچھی بات ہوتی ہے. تو وہاں سبق کیس کا بہت اچھے استاد. میں نے زیادتی تو میں نے کہا بات یہ ہے سچ کہو آخر وارث الانبیاء بننے والے ہو کہ وہاں کے کانٹین کا چائے وائے پراٹھے کا قرضہ تو نہیں ہے. تو کہنے لگا ہے. کتنا ہو گیا. کہنے لگے 600 روپے. میں نے کانٹین والے سے کہلواؤ میں 600 روپے دیتا ہوں وہی پڑے. وہاں بات کی تو وہاں کی 600 روپے ہی دے. وہاں کے محتبم سے میں نے کہا کہ نہیں آپ نہ دیں میں خود ادا کر. میں نے نہیں آپ کو غصہ آئے گا. ہم نے اسے دوستی لگائی اسے سچ بولا ہے. ہاں یہ سب فرشتے ہیں بالکل پاک فرشتے. فرشتے نہیں ہے کہ جس شہر میں سب سے زیادہ طالبانائزیشن کا واویلا اور سازش چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ طلباء ہیں. راستے میں جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے پریشان کی لیکن اپنے مقصود میں بڑے موصل اور پختہ کار ہوتے ہیں الحمدللہ. تو فرشتوں نے خلیفے کا جو معنی و مطلب ہے نا اس کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی کیونکہ ان کا منصب نہیں ہے یہ کام. کیسے خلیفے کے دو مطلب ہیں، ایک حقیقت میں خلیفہ ہو، میں نے پہلے کہا وہ خود مختار نہیں ہوتا، اپنے بڑے سے لیتا ہے اور آگے نافذ کرتا ہے، اس کا کیا مجال ہے قتل و غارت گری اور فسادات. دوسرا وہ ہوتا ہے جو نام تو خلیفے کا رکھے لیکن کام حاکم کا کرے. تو فرشتوں نے خلیفے پر حاکم کا اعتراض کیا، عامر کا، ڈکٹیٹر کا. اس لیے مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ فرشتوں کی نظر چوک گئی تھی اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی خلافت پر جو اعتراض کیا، یہ اس زمانے کے انبیاء و مرسلین اور ہمارے پیغمبر کے خلفائے راشدین پر یہ اعتراض منطبق نہیں ہے. حق تعالیٰ اس لیے غصے ہو گئے. لیکن کیا فرشتوں کا یہ کہنا بالکل ہی بیہودہ ہے کہ وہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ آج جو نئی حکومت آئی ہے کیا پہلی حکومت سے زیادہ قتل و غارت گری پر نہیں اتری ہے؟ کیا انہوں نے ایسے لوگوں کو لگام ڈھیلے نہیں کی، اختیارات نہیں دیے جن کے لبوں پر انسانوں کا خون پڑا ہوا ہے؟ کیا وہ ہر موقع پہ دھمکی دے کے کہتے نہیں ہیں کہ ہم چند لمحوں میں شہر ٹھیک کر دیں گے؟ حاکم کو جب پتہ چلے کہ یہ خود ظالم ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے معاہدہ کرتا ہے؟ تو فرشتوں کی نظر خلیفے پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت آدم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا ابو بکر صدیق سے عمر ابن عبدالعزیز اور بعد کے شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، عالمگیر محی الدین پر، یہ نظر تو غلط واقع ہو گئی. ان کے دربار میں ایسا جملہ کہنا کہ تجعل فیہ من یفسد فیہ ویسفک الدماء، یہ موضوع نہیں ہے. لیکن درمیان درمیان میں ایسے حکمران و حاکم وقتاً فوقتاً نمودار ہوئے ہیں جو روئے زمین کے خون خراب ہیں اور فسادات کے باعث بنے ہیں، آج بھی ہے اور پہلے بھی رہے. اس لیے فرشتوں کی بات بے محل نہیں ہے. لیکن انہوں نے جس محل کا پہلے انتخاب کیا، پاک مخلوق ہونے کی وجہ سے، اس میں ان سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن ان کا کہنا بالکل بیکار بھی نہیں ہے. ایسے مفسدین حکمران آنے والے تھے جن پر فرشتوں کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ تجعل فیہ من یفسد فیہ ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عہدوں کے لیے جو انتخاب کیا تھا، اس میں صلاحیتوں کا تجسس کیا. فتح الباری میں ہے کتاب الاحکام میں، ذرا باتیں سمجھا کرو جو اتنی تکلیف کر کے آئے. تو بعض لوگ دینی فضیلت میں کم تھے مگر دنیاوی تجربے میں زیادہ تھے، تو حضرت عمر نے ان کا انتخاب کیا اور فرمایا صرف دینی فضائل، حافظ قرآن ہونا، بہترین قاری ہونا، عمدہ قسم کا عالم ہونا، دنیا کے نظام کے لیے تو وہ کافی نہیں ہے، اس نظام کا تجربہ بھی درکار. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلی تھے، آپ نے ایک موقع پر کہا کہ مشکل دو طرح پیش آ گئی، میری خواہش ہے کہ عالموں کو رکھو عہدوں پر، وہ کچھ جانتے نہیں، سارے اختیارات ان کے سیکرٹری کے پاس جمع ہوئے، اور جب میں عالموں کو نظر انداز کر کے اور دوسرے لوگوں کو منصب دیتا ہوں تو ہماری جماعت تو جمعیت العلماء اسلام ہے، تو عالموں کی جماعت ہے، انہوں نے میرے ساتھ قربانیاں دیے، دوسرے لوگوں کو با اختیار بناؤ. تو فرمایا مشکلات کا شکار. حضرت الاستاذ مولانا یوسف بلوری کو کہا، کاش کہ اس وقت مولانا مفتی محمود کو فتح الباری کی یہ جگہ دکھائی جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں عہدوں کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو ان عہدوں کے شناسات ہیں، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو انہوں نے نظر انداز کیا یہ کہہ کر کہ ان سے کام ہوگا نہیں، لا الہ الا اللہ. آئی سوال وعلم آدم الاسماء كلها، سکھا دیے آدم کو نام سارے. آدم لأنه خلق من ادیم الارض، ادیم کہتے ہیں زمین کے سطح. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ مٹی لاؤ آدم بنانا ہے، تو کہتے زمین جو تھی یہ رو رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی کہ خدا کے لیے رہنے دو. ایک فرشتہ واپس گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، یہ آ گیا اسرائیل. زمین فریاد کر رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی، اور اس نے چھرا رکھ کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اچھی اچھی مٹی اٹھائی. حق تعالیٰ نے کہا زمین کیا کر رہی تھی؟ کہ بہت رو رہی تھی. تجھے ترس نہیں آیا؟ کہا نہ. کہ تجھے ان انسانوں کی موت پر مقرر کر دوں، مجھے ایسے ایک بہتر آدمی بھی چاہیے. ترحم بر پلنگی تیز دندا، ستمگاری بوت بر گوس فندا. روح المانی میں لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. آدم مختلف مٹیاں جمع کر کے ذرات الارض وہ ڈالی گئی. قیامت تک جس جس سرزمین پر انسان نے پیدا ہونا تھا اور انسان نے رہنا سہنا تھا، وہاں پہنچنا تھا، سمندر کا تہہ کیوں نہ ہو، وہاں کی مٹی بھی شامل کی گئی. اور جب آدم علیہ السلام کا قالب بن گیا جسم تو مٹی بچ گئی. آلوسی نے لکھا ہے ملائک نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا کچھ گوندی ہوئی مٹی بچ گئی. اب تعالیٰ نے کہا سرحانہ دفنا دو. فنبتت النخلہ، اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا. اس لیے حدیث میں اقربوا النخلہ فانہا عمتکم، کو کھجور کے درخت کا اکرام کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہے. ابتدائی انتخاب میں جمعیت علماء اسلام کا انتخابی نشان تھا کھجور. تو ڈاگئی کے مولانا حمداللہ تقریر میں یہ حدیث سناتے تھے کہ یہ تمہاری پھوپھی ہے. تو وہ پھر فیل ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ پھوپھی و خالہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ مفادات کا زمانہ ہے. اور روح اللہ ایک بڑا بہترین شاعر تھا، ہم جلسوں کے نظموں نے بھی اے بیداد جمعیت جنڈا دے ہر دے کے منظور بھی اور ڈک اللہ سرور بھی. یہ جمعیت کا جنڈا ہر جگہ منظور ہو، اس کے ساتھ خوشی ہوا بستا رڈر خرد ہے ہر جلسہ کے باغ پاس دو بدلے. تو روح اللہ کو روح الامین وفات کینسر والے مرشد لگا رہے. استغفر اللہ. آدم بات کہتے زمین کے رنگوں سے بنا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام بہت حسین جمیل تھے. اوئے 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 کہتے حسن کے 100 حصے کر دیے گئے، 99 آدم کو دیے گئے، اور وہ جو ایک تھا اس کے پھر 100 کیے گئے، 99 یوسف علیہ السلام کو دیے گئے، اور وہ ایک کا جو 99 کے بعد بچا ہوا ہے وہ پھر عام انسانوں کو دیکھا دیا گیا. اسی میں یوسف خان شیربانو، آدم خان درخانیہ، بارام گورو، شاید بارام گلنداما، عشق معاش کے لیلا مجنو لڑنے لگے. شہزادہ بارام بھی اس نے خبری کیا گلنداما بے لگت گل گندری جی گی اور گلنداما پرتپ پالک باندھے او غلولی فرشو نے لاندے باندھے. دنیا کے حسن و جمال کے جو مظاہرے ہیں معاش کے ہیں، وہ جو 100 کے 1 کے 99 ہٹا کر 1 بچا یہ اس کا نتیجہ ہے، اس لیے کامیاب نہیں ہے. ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے عشق نا تمام، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا. ایک نقطہ یاد رکھو، ملائک کو کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اور آدم کو کہا علما، تو جس میں صفت آدمیت غالب ہوگی اس کا علم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو. یاد رکھو صفت آدمیت کا تقاضا ہے تو خوب علم ہو. جس وقت ملائک نے کہا کہ زمینی خلیفے کے لیے بھی بجائے آدم کے ہمارا انتخاب اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، غلط کیا تھا، بالکل آدم علیہ السلام پر اعتراض صحیح نہیں کرتے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صلاحیتوں کا مقابلہ کرایا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زمینی نظام کے لیے آدم کی ضرورت ہے، اس کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر رو بیا. سکا دیے آدم کو نام سارے کے سارے، اسماء سے مراد اسماء خداوندی ہے ایک قول، اسماء سے مراد اسماء و صفات ہے دوسرا قول، اسماء سے مراد اسماء بنی آدم ہے قیامت تک آنے والے تیسرا قول، مگر حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب عجیب بات کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تینوں باتیں کمزور ہیں، اور فرماتے تھے کہ دیکھو ان کی تسبیح تحمید تقدیس تو مسلم آئے، اس میں کون کمی کر سکتا ہے اور شک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا زمینی نظام کے لیے تم اہل نہیں، اس کے لیے آدم کی ضرورت ہے، تو زمینی ضروریات انسانی کے نام مراد ہے، زمین پر انسانوں کی جو ضروریات ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ حکیم ہے، یہ طبیب ہے، یہ توا ہے اس پر روٹی پکتی ہے، یہ کیتلی ہے اس میں چائے بنتی ہے، یہ سماوار ہے اس میں گرم رہتی ہے، یہ ہانڈیا ہے اس میں سالن پکتا ہے، یہ تندور ہے اس پہ نان پکتے ہیں، یہ نمک ہے اس سے پی کا فن بڑھتا ہے، یہ چینی ہے اس سے مٹھاس بڑھتی ہے، چیز اور اس کی خاصیت، اسم اور اس کا مسمی، مسمی اور اس کی خاصیت. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بٹھایا جیسے امتحان گاہ میں بیٹھتے، سب بیٹھ گئے، اور آدم علیہ السلام کو بھی درمیان میں بٹھایا. حق تعالیٰ نے کہا بھوک لگے گی تو روٹی کھانی پڑے گی، پیاس لگے گی تو پانی پینا پڑے گا، بیمار ہوں گے تو علاج کرنا پڑے گا، تھک جاؤ گے تو آرام کرنا ہوگا، گرمی آئے گی تو باریک کپڑے پہنو گے، سردی آئے گی تو موٹا کپڑا پہنو گے، سر چھپانے کے لیے گھر ہوگا، اس کی چھت و دروازے ہوں گے، یہ سب باغات زمینیں کھیتی فصل. آئے سوال، آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ملائک بیٹھے ہوئے امتحان ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب بتاؤ کیا کہا میں نے، روٹی کہاں پکتی ہے، سالن کس میں پکتا ہے، اور بیماری میں جو کام آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور صحت میں جو ضروریات ہے اس کی تفصیل بیان کرو. فرشتوں نے نہ بھوک لگنی ہے نہ پیاس ان کو لگتی ہے نہ وہ بھی، انہوں نے کہا کو یاد کرنے دے. وہ اسی طرح جو ہے نا مولانا جلال الدین حقانی کے طلبہ کی طرح بیٹھا رہے، مولانا جلال الدین کا مدرسہ تھا منبع العلوم و امیران شام ہے، مولانا شیر علی شاہ کو کہا کہ اس کو وفاق میں شامل کرو، انہوں نے بڑی محنت کی، رہنے دو ان کا کام وفاق نہیں ہے، نہیں ہمارے بڑے قابل طلباء ہے، وفاق میں اول آ جائیں. مولانا وہاں سے فلائٹ کر کے کراچی آئے، میں ساتھوں کے حضرت مولانا سلیم اللہ خان کی خدمت میں گئے، اسی وقت وفاق میں داخل کرا دیا. جب سال پورا ہو گیا دور حدیث کے 10 طلباء تھے، مولانا نے ان سے پوچھا کہ تمہیں خط آتا ہے لکھنا؟ وہی جی، یہ رقم تک آتے بانی ہو، ایک قسم کے کاتب ہیں ہم تو، خوش نویس سے کہ چلو مبسوط لکھو، ایک مضمون لکھوائے اس میں لفظ آیا مبسوط، تو نو کے نو تو چپ چاپ بیٹھا رہے، انہوں نے کہا حدیث کا پرچہ ہے، کافر ہو جائیں گے، غلطی آ جائے گی، فیل ہونا اچھا ہے، کافر ہونا اچھا نہیں ہے، ایک نے لکھ دیا تھا تو اس نے مبسوط سواد سے لکھا تھا، ہاں دار فرختگان و نسل لے، تو نو کے نو بری طرح فیل ہو گئے، ایک کہیں سے پاس ہو گیا، تو مولانا شیر علی شاہ صاحب نے جو فیل ہوئے تھے ان کی دعوت کی، تو اتنے بڑے پیمانے پر فیل ہونا بھی غیرتی قوم کا کام ہے، اور اس ایک کو کہا جو پاس ہوا تھا وہ اتنا بندہ راضی روڑ رہی تھے کرا لے ان لڑکی در کے منڈم، ہاں غریب اوم چترا گلے تھے مورنو بس را پاس سے لڑکی دستا دائے داسے ہو کم ستام بلگری فیل کی دلتا تو سندر ہوتا پاس کے آئے اس کو لوگ پمہ خیوا ہوتا لا الہ الا اللہ وعلم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیا آدم کو نام سارے، کتنی عجیب بات ہے، امتحان اس کو نہیں کہتے کہ تین میں سے دو جواب لکھے اور ایک سوال کے دو اس سے لکھے ایک چھوڑے، سوال کا جواب تب معتبر ہوگا جب سارا صحیح ہے، اللہ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر پیش کیے فرشتوں کو بھی کہ بھئی تم بھی سیکھ لو، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، بتا دو مجھ کو نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ تو ایک کام کرے اور مخلوق اعتراض کرے، لا علم لنا، ہم تو جانتے ہی نہیں، الا ما علمتنا، بغیر جو آپ نے علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ سب کچھ جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں، جانتے بھی آپ ہیں آدم کی صلاحیتوں کو اور ان کو ملائک کے ہوتے ہوئے خلافت کے لیے چن لیا، یہ آپ کی حکمت الوہیت کا دبدبا ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھائے، ہم نے جو بات کہی لا علم لنا سبحانک، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم بے علموں کو معاف فرمائے، بندہما بہ کے تقصیر خویش، عذر بدرگاہ خدا آورد، لائق سارے انسان وہ ہے جو جلدی اپنے قصور کی معافی مانگے، ورنہ سزا ماری خدا وند اش، کس نہ تواند کے بجا آورد، فرشتے پاک مخلوق تھے، جب غلطی کا احساس ہوا فوراً معافی مانگی، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے ان کو ان کے نام، فلما انبئہم باسمائہم، جب بتا دیا ان کو ان کے نام، تو آدم علیہ السلام کو 100% نمبر لے کے کامیاب ہو گئے، انہوں نے سب چیزیں ٹھیک طرح بتائی، قال لم اقل لك، حق تعالی نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب، ایک دوسرے سے غیب ہے یا مخلوق کے اعتبار سے غیب ہے، شہادت اور غیب دو اصطلاح ہیں، بھئی یہ ڈیسک تو شہادت میں سے ہے لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو غیبات ہے، یہ جسم پورا ظاہر ہے مگر صلاحیتوں تو غیوب ہے، یہ اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ سے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کا جواب دے دیا، باقی اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے، اور کلی اور جزی یا عطائی اور ذاتی کی بحث ہے، فضول ہے، ہمیشہ علم غیب کی نفی ہوئی ہے، تمام معتبر کتاب تفاسیر احادیث شروع فقہ فتاوا سب بھرے پڑے کہ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی نبی اور ولی کو غیب دان کہا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. میں مناسب موقع پر کسی اور آیت کے ذیل میں دلائل لکھوا دوں گا. اہل حق کی طرف سے دو کتابیں شائع ہیں، ایک مولانا منظور صاحب نعمانی کی بوارق الغیب، بوارق الغیب، اور دوسری امام اہل سنہ محقق الاثر شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب ہمارے مرشد، ان کی کتاب ازالت الریب عن مسئلہ علم الغیب. کتاب نہیں ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. کتاب نہیں ہے، دائرۃ المعارف ہے. الاقصد میں نے اس پر طویل تبصرہ کیا ہے. میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کا، وعالموں، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے. ظاہر تو یہ کیا کہ آدم اہل نہیں ہے، اور چھپائی یہ بات تھی کہ ہمیں ہی بنا لے. جب فرشتے ہار گئے اور آدم علیہ السلام جیت گئے اور روئے زمین کی خلافت کے لیے وہ اہل ٹھہرے، تو جو ہارتا ہے پھر وہ صرف ہارتا نہیں ہے، اس کی پٹائی کرنی پڑتی ہے، دستور ہے. انتخابات میں جو جماعت جیت جاتی ہے، کچھ دنوں بعد جب وہ با اختیار ہو جاتی ہے، تو جو ان کے مخالفین ہیں ان کا حشر نشر کر دیں. ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کا. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، پہلے سے تھا کافروں میں سے. علم اللہ میں، یا کانا بمانے سوارا، تجرید ہو گئی، ہو گیا کافروں میں سے. جب صلاحیت مسلم آئے اور زمینی خلافت کے لیے اہل ہے، تو اب زمینی خلافت اور انتظام کی وجہ سے فرشتوں تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اس اطاعت کا پہلا موقع یہ ہے کہ آج اس کا سجدہ کر لو. توبہ توبہ، اتنا سخت امتحان کئی مخلوق پر نہیں آیا ہو. اللہ اکبر. اتفقت الاسلام والشرائع على ان السجد لآدم کان بالتکفی والانحناء والتعذیب، واما کان قبلۃ کالسجود للکعبہ، واما السجود الی الخلائق سواء کان للانبیاء او للاولیاء او السلاطین والملوک فهو حرام قطعا وماسیۃ کبرا لا تحل فی هذه الامه وقد نسخ اللہ جميع ذلك في هذه المله. احکام القرآن ابن العربی کی جل ایک صفحہ 16. خان صاحب بریلوی نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی کہ تعظیم سجدہ جائز نہیں ہے. اس کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ. جو لوگ بادشاہوں کے یا بزرگان دین کے سجدے کرتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے سجدہ تعظیم. فرق کرتے تھے کہ اللہ کے لیے جو سجدہ ہے وہ سجدہ تعبد ہے، اور مخلوق کا جو سجدہ ہے وہ تعظیم و تقریب کے لیے ہے. بعض بزرگان دین اس میں بہت مبتلا تھے. ہمارے خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء وہ اس میں بڑے مبتلا رہے ہیں. جو شخص مجلس میں آ جاتا اور سجدہ نہیں کرتا، اس سے الیک سلیک نہیں کر دیتے، کہتے گستاخ، بے ادب، بد نصیب ہے. اس زمانے میں سجدہ بس صرف اتنا ہی ہوتا، سر نہیں رکھا جاتا ہے، جب داخل ہو جائے سے آپ کہتا ہے السلام علیکم، تو وہ سلام کر کے اور ایسے ہاتھ پر ہاتھ ٹپ کر کے اور جھک لے دیتے ہیں، تو خواجہ صاحب ہاتھ اٹھا لیتے کہ سر اٹھاؤ ضرورت نہیں ہے. لیکن جو سیدھا آتا تو اس زمانے میں اچھا نہیں لگتا تھا. حضرت کی کتاب فوائد الفؤاد لعل و جواہر سے بھری ہوئی ہے، لیکن سجدہ تعظیم کے جواز کی وجہ سے علماء ان سے خفا رہے تھے، شدت کے ساتھ قائل تھے، شدت مناظرے کرتے تھے. ہندوستان میں مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی آخری حکمرانی ہے، بہت بڑی حکومت تھی، بڑے نیکان بادشاہان تھے. اکبر بادشاہ بھی شروع شروع میں علماء کا بڑا مطیع و فرمان بردار تھا، شہزادہ تھا اور مسجد کی جھاڑو خود دیتا تھا. لیکن ایران سے ایک شیعہ عالم آیا مبارک، اور اس کے دو بیٹے تھے فیضی اور ابو الفضل، بڑے قابل عالم تھے مگر تے بے دین و گمراہ. فیضی تو اتنا قابل تھا کہ اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے تین جلدوں میں، اور اس تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے، بے تی فی جیم خا زال زی شین یہ اس میں نہیں ہے، فی نہیں ہے، قاف نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں ذرا بات کر لیں، بغیر نقطوں کے نہیں کر سکتے. صبح سے شام تک بیٹھا رہیں گے پانی نہیں مانگ سکے گا، دیکھو بو کے ام نقطہ دا پانی ام نقطہ دا سو واڑے. وہ جب جوش میں آتا ہے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں وا ماں ہن لا ساحل لہو، دیکھے گا وہ کیا بحر نہیں کہہ سکتے نا، نہر بھی نہیں، کہتے ہیں وا ماں وہ قرآن کیا پانی ہے لا ساحل لہو. ابو الحسن فیضی اور دوسرا بھائی بھی ہے اس کا عالم، تو شاید میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر کوئی ایسا عالم. سارے علماء کو دربار میں شکست دی، اخیر میں مجدد آ گئے، اور مجدد کی ان سے گفتگو ہو گئی تو مجدد نے بادشاہ کو کہا کہ یہ دونوں آپ کو جہنم لے جانے والے ہیں، یہ ہیلے اور ٹوٹ کے اتنے یاد کر چکے جس کی کوئی حد نہیں، مگر ہے کذابین و دجالی، کیونکہ طریق مصطفی نہیں جانتے. بادشاہ کو فیضی نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس غریب کو دین کا مجدد کے بارے میں کہا، جوشیلا قسم کا نوجوان ہے، جانے دے، کچھ نہ کہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ پختہ کار عالم ہے، اگر یہ دربار میں آنے لگے تو ہماری خیر نہیں ہے. مجدد نے خود ان کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ بدقسمتی ہے ہندوستان کی کہ ایران سے دو عالم آئے ہیں، وہ علمی صلاحیت تو رکھتے ہیں مگر خوف خدا نہیں رکھتے. اکبر نے ان کے کہنے میں آ کر، انہوں نے اکبر بادشاہ کو کہا کہ دین محمدی پر 1000 سال پورے ہو گئے، وہ بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، اس کو نئے سرے سے پیش کر رہا ہے، اور بادشاہ سلامت کا عہدہ مقام دین کے اندر ابو حنیفہ اور شافی سے کم نہیں ہے، کیونکہ اولول الامر آپ ہے، ابو حنیفہ اور شافی نہیں ہے. لہذا آپ جو کہیں گے وہ دین ہوگا، جو آپ کہیں گے. اور کہا بادشاہ سلامت آپ سو رہے تھے اور آپ پر الہام نازل ہو رہا تھا. بادشاہ نے کہا کیا الہام تھا، دیکھیں ذرا، کہا یا ایہا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واکم السقر. یہ الہام مرزے نے بھی یہی سے سیکھا، اے انسان گائے کو کبھی بھی نہ کاٹنا، اگر تم گائے کاٹو گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یا ایہا البشر لا تذبح البقر فَإِن تَذْبَحُوا الْبَقَرَ فَمَأْوَاكُمُ السَّقَرُ. بادشاہ نے کہا میرا نام کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. یہ کلمہ ہے آپ کا، اس کو کون مانے گا؟ کام نو آدمی نورتن بنا لیے اور آہستہ آہستہ لوگوں کو بتائیں کہ مان جائیں گے. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ دربار میں آگ جلتی رہے ہما وقت، کیونکہ مجوس کہتے ہیں کہ آگ خدا ہے، اور پورے ملک میں کہیں بھی گائے نہ کاٹی جائے، قربانی کے دنوں میں بھی گائے کا کاٹنا حرام. ہندو بڑے خوش ہو گئے، اور مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادیاں کرے اور ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے نکاح کر، اتحاد الادیان ہے. مذہب کی جو منافرت ہے وہ ختم کرنا ہے، وہ بہترین دین جس کے لیے ظہیر الدین بابر آیا تھا فرغانہ سے، اور ہمایون نے اکبر کے باپ اور دادا نے زبردست قربانیاں دی تھی، آج وہ تس نس ہندوستان میں ہو گیا. اور شیخ المحدثین غلام نبی جو برسر عام بادشاہ کو کافر کہتا تھا اور اس کے نورتن کو واجب القتل کہتا تھا، شیخ المحدثین مولانا غلام نبی کو سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے باندھا گیا تھا، سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے، اور وہ لاتے مار مار کر کے انہیں قتل کر دیا. اور شیخ عبداللہ جیسے لوگ قاضی بنے، ہر وقت ان کے پاس پیسوں کے بکسے آتے تھے، اور پورے ہندوستان میں بدمزگی اور مذہبی بحران پیدا کر دیا گیا. اور وہ جوان عالم واحد غیرتی، اس نے سرہند سے جھنڈا اٹھا لیا تھا عالم بغاوت، اور بادشاہ اور اس کے دربار کو کافر. اکبر بادشاہ کا دور ختم ہو گیا، وہ مر گیا، اور نور الدین جہانگیر اس کا بیٹا آیا. نور الدین جہانگیر کے زمانے میں مجدد صاحب کی شہرت بڑھ گئی، اور نور الدین جہانگیر کو کہا گیا کہ یہ عالم دین آپ سے اختلاف تاج و تخت کے لیے کر رہا ہے، اس پر قبضہ کر کے، جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہے اسلام آباد قبضہ کر لے گے، اسلام آباد کو اور حکومت کو بہت خطرہ ہے. تو نور الدین جہانگیر نے کہا بلا لے مجدد کو، بات چیت کرتے ہیں، بلا لے دربار میں. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا گیا. جب مجدد دربار میں داخل ہو رہے تھے تو دربار اکبر بادشاہ کے زمانے سے ایسا بنایا گیا تھا کہ ہر داخل ہونے والا پہلے سر داخل کرتا تھا پھر پیر، سامنے تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا، خود بخود سجدہ ہو جاتا. جب مجدد آئے اور ہوشالٹروں نے کہا کہ آپ جلدی کریں، انہوں نے کہا کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے جائیں گے. دیکھا جانے کی کھڑکی، دیکھی سامنے تخت، دیکھا مجدد نے کہا اس طرح نہیں جائیں گے، آپ نے بیٹھ کر پہلے ٹانگیں داخل کی، سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور چپل جوتا اس کو یوں کیا کہ لعنت ہو تم پر، تمہارے باپ دادے اسلام کے لیے آئے تھے، تم غلط باپ کے مشن پہ چل رہے. جب مجدد دربار میں کھڑا ہوا تو بادشاہ نور الدین نے شور مچایا جہانگیر نے کہ دیکھو دربار میں آ کے بھی بدتمیزی کر رہے اور میرا سجدہ نہیں کر رہے. تو وہ جو اسلام آباد کے پلاٹ چور تھے، اس دربار کے پلاٹ چور، انہوں نے کہا تھوڑا سر جھکا لینا، بادشاہ سلامت الامر ہے نا، کچھ گنجائش کرے، کچھ اختلافی مسئلہ ہے، ذرا سر جھکائے. مجدد نے وہ جو شعر کہا ہے، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. مجدد نے کہا یہ سر سر دینے والے اور لینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، کسی قیمت پر بھی یہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں. بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے جلاد کو کہاں جلدی کرے ذبح کرے اسے. محسن الملک پورے ملک کا وزیر اعظم نظام الملک تھا. بادشاہ اس کو محسن الملک کہتے تھے، بہت اچھا و قابل لائق تھا. اس نے ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ سلامت، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، بات وہی ہوگی جو آپ نے کہی، مگر اس مولوی کے قتل کرنے میں کوئی حکمت نہیں. اگر یہ قتل کر دیا گیا ہماری سلطنت دربار کے باہر ختم ہو جائے. میں ہندوستان کا حال جانتا ہوں، آپ باہر نہیں جاتے، پورا جہان اس کے ساتھ، اس کا قتل کرنا ٹھیک نہیں، حکومت کے لیے مفید نہیں. تو بادشاہ نے کہا پھر کیا کرے، کتنی بے ادبی کر رہے ہیں. کہا تقریریں بہت کیے، توحید بہت بیان کرتے ہیں، دماغ خوش ہو گیا. گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت سخت ہے، وہاں پر پابند سلاسل کر لوں گا، قید کر لوں گا، ٹھیک ہو جائے گا، مارے نہیں. بادشاہ نے کہا جس طرح آپ کہے، آپ میرے خیر خواہ وزیر اعظم ہیں، جو آپ کہیں گے میں چاہوں گا وہی ہوگا. نظام الملک خود حضرت کا خلیفہ ہے، مگر یہ بتا تو نہیں سکتے، قابل لوگ تو طریقے سے کام کرتے ہیں. نظام الملک مجدد کا خلیفہ ہے، اور خلافت اس طرح اس کو کہتے ہیں جو اینڈ ٹائم پر کام آئے. ان کو کہا ان کو باہر لے جاؤ، میں آ رہا ہوں. جب باہر نکلے، حضرت سے سینے ملایا، گلے ملے، ہاتھ چومے. افسران کو کہا 100 گھوڑوں کے شاہی پروٹوکول کے ساتھ، حضرت کو شاہی بادشاہ کے گھوڑے پر بٹھایا اور کہا گوالیار کے قلعہ بند کو لکھا افسر کو کہ ایک بہت معزز مہمان آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے، بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے، احترام کرو. اور آ کے اندر بادشاہ کو کہا ایسا بھیج دیا کہ یاد رکھے، آئندہ جب بھی آئے گا سیدھا سیدھا کرے گا. دماغ خوش ہو گیا تھا اس. جب مجدد گوالیار میں نظر بند ہو گئے تو مابت خان پشاور اور کابل کا والی تھا، اور خان اعظم بنگال پنجاب کا، اور خان خانہ بنگالا کا. یہ تینوں مجدد کے مرید و خلیفہ ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ مجدد کو اس طرح بڑے دربار میں نور الدین جہانگیر نے بلایا اور سب کے سامنے بے عزت کیا اور پھر ان کو قتل کرنے تک کی کوشش کی، نظام الملک نے ان کی جان بچائی اور گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر لیا، تو مابت خان نے پشاور سے علم بغاوت بلند کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے، جائے اپنا کام کر. گستاخ بے ادب. خان اعظم نے پنجاب سے اور خان خانہ نے بنگال سے، یہی تو ملک تھا سارا گیا. اور تینوں نے کہا ہم بادشاہ کے پابند نہیں، ہم آزاد سلطنت، ہم گستاخ بے ادب دین کے دشمن بادشاہ ہرگز بادشاہ نہیں مانے. ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بڑے درباروں میں سر خلائق بے عزت کیے جا رہے ہیں، ہم کس کام کے لیے صوبے دار بنے ہوئے صوبے. بادشاہ کو پتہ چلا، نظام الملک نے کہا حضرت آپ تو قتل کرا رہے تھے، صرف جیل میں ڈالنے سے ہنگامہ دیکھو. وہ مابت خان پشاور سے چل پڑا ہے، اور خان اعظم پنجاب میں، اور خان خانہ بنگال میں، اور تینوں نے بغاوت کا عالم بلند کیا ہے اور آپ کی سلطنت ختم کر دی. بادشاہ نے کہا ہم ان کی سرکوبی کرتے ہیں، پٹائی لگا کے خان اعظم. نظام الملک نے کہا چلے فوج لے کر کے آئے. وہ تین تھے، یہ ایک تھا، دریائے جہلم کے کنارے گمسان کی لڑائی ہو گئی، بادشاہ کے فوج بھاگ گئی اور بادشاہ کو سخت شکست ہو گئی، وہ زندہ پکڑا گیا. گرفتار کر کے حضرت مجدد صاحب کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ کے دشمن کو ہم نے گرفتار کیا اور ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی بے عزتی کی گئی، ہم تینوں آپ کے رہائی کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ فتوحات مبارک ہو اور یہ آپ کی دعا اور بہترین تعلیمات کا ثمرہ ہے. مجدد کے مکتوبات جلد 2 133 نمبر خط میں تمام واقعات موجود ہیں. کسی زمانے میں لوگ مجدد کے مکتوبات سبقاً پڑھتے ہیں. رات کو نور الدین جہانگیر نے خواب دیکھا. ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اے نور الدین جہانگیر, اس وقت ہندوستان میں صرف ایک عالم ہے جو اللہ کی توحید اور میری سنت پر غیرت کر کے تقریریں کر رہے ہیں اور ظالم بادشاہوں تک کے دربار میں جا کے وہ توحید اور سنت کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے اس کو جیل میں ڈالا. قیامت کے دن میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے؟ یہ خواب جب جہانگیر نے دیکھا اور رات کو اٹھا, بڑا گھبرایا ہوا, بڑا سہما ہوا اور بڑا پریشان تھا. ادھر خان اعظم خان خانہ محمد خان کا خط اور پیغام جب مجدد کو ملا گوالیار میں, تو اس نے چٹ پٹ ان کو خط لکھا کہ یہی تو پراپیگنڈا تھا کہ میں تاج و تخت کا اختلاف کرتا ہوں, سیاست کا اختلاف. میرا اختلاف تو بادشاہ سے شرک اور بدعت کا ہے, توحید اور کفر کا ہے. میں تو ہرگز ہرگز ان کے ساتھ سیاسی اختلافات نہیں کرتا. آپ بادشاہ کو فوراً رہا کر لیں اور میں اس طرح خوش نہیں ہوں گا کہ آپ بادشاہ کو جیل میں ڈالیں. یہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت تو مان ہی نہیں رہے, چلو بادشاہ کو رہا کرتے ہیں, جو حضرت کہے وہی ہوگا. چنانچہ تینوں آئے اور بادشاہ کو کہا آؤ, آپ کی بادشاہت برقرار ہے اور ہم معافی چاہتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کسی نے بتایا کہ مجدد کا خط آیا ہے آپ کی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے. مجدد بادشاہ تو ویسے خواب دیکھ چکا ہے, سینہ پٹ رہا ہے. بادشاہ نے کہا اس شرط پر میں بحال ہوں گا کہ مجھے مجدد صاحب کے پیروں میں پہنچا دیے. ان تینوں نے کہا ہم ساتھ چلیں گے. یہ چاروں شاہی پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہو گئے اور گوالیار جا کر کے جب حضرت سے ملاقات کی تو نور الدین جہانگیر نے حضرت مجدد کے پیروں میں سر رکھا. یا یہ اعتراض تھا کہ آپ نے میرا سجدہ نہیں کیا؟ زور اور توخے لوگ توحید و سنت کا زور دکھا دیا. مجدد نے فوراً اس کا سر پکڑا اوپر کہ ہاں یہی تو آپ سے ناراضگی ہے, اختلاف ہے, کہ مخلوق کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, نہ میرے لیے ہے اور نہ تیرے لیے ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور حضرت جو کہیں گے. حضرت نے کہا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا. بادشاہ نے کہا یہ میرے شاہی آرڈر ہے, نیچے دستخط و مہر لگے, اوپر آپ یا مجھے معذور کر دیں. یا بحضرت نے لکھا حمد و ثنا اللہ کی تعریف توصیف کے بعد درود پیغمبر پر اصحاب و آل پر اور آگے لکھتے یہ عاجز سے آکار شیخ احمد سرہندی اللہ تعالی کو حاضر ناظر کر کے بادشاہ کو خیر خواہی پر مشتمل چند نصیحتیں کرتا ہے. دربار میں آگ جل رہی ہے, فوراً بجھاؤ. گاؤ کشی پر پابندی ہے, یہ ناجائز ہے. قرآن کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ گئی ہے, نکاح نہیں ہوا ہے, واپس کرے. مسلمانوں کے گھر میں ہندو چوکریاں آئی ہے, باہر نکالے. 30 کے قریب اصلاحات حضرت نے کیے اور وہ پھر بادشاہ نے جو کے تو نافذ کیے اور اس واقعے کے بعد زنجیر عدل لٹکایا اور مجدد صاحب کی توحید اور اس کا درس اللہ نے ہمیشہ کے لیے کامیاب کیا. تو سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. بزرگان دین نے اس کے ختم کرنے میں بڑی قربانیاں دی. اور ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو, آدم کہاں, یا تو تعظیم بجا لاؤ اور یا یہ کہ آدم کی حیثیت کعبۃ اللہ کی تھی. فسجدوا الا ابلیس, پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا, یہ ہری پگڑی باندھا ہوا کھڑا, ہاں اکڑ پکڑ. ابا واستکبرا, ابایا با انکار کرنا, انکار کیا اور تکبر کرنے لگا. وکان من الکافرین, تھا ہی کافروں میں سے. حکم فرشتوں کو تھا اور شکوا ابلیس سے ہے, سورۃ اعراف میں ہے کہ نہیں ابلیس کو بھی حکم ہوا ہے. ما لک الا تکون من الساجدین اذ امرتک, اللہ فرماتے میں آپ کو بھی کہہ چکا ہوں تو امر ثابت ہو گیا. ہاں ذکر اشرف المخلوقات جو اس وقت تھی ملائک کا کیا ہے. ابلیس, ابلیس اس لیے نام پڑ گیا کہ یہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمتوں سے. ضعیف روایات میں ہے کہ یہ معلم الملکوت تھا جنت میں, طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا. جب حکم آیا کہ تم میں سے ایک پر لعنت ہوگی تو اس نے فرشتوں کے لیے دعا مانگی, اپنے لیے دعا نہیں مانگی. دعا کا ادب یہ ہے اللہم اغفر لی ولی والدی, اللہم ارحمنی وارحم خلائقک من المومنین, پہلے اپنے لیے, پہلی جان پھر جہاں. یہ دعا قطعاً نامناسب ہے کہ دوسروں کے لیے کرے, آپ اپنے آپ کو نظر انداز کریں. جب اس نے دعا مانگی تو اللہ نے کہا سب معاف ہے, بچیں گے تو پسے گا. لا الہ الا اللہ. فرشتوں نے حکم الہی پانے کے بعد سجدہ کر لیا, سر اٹھایا تو یہ کھڑا ہے بدعتی, سجدے کے بغیر کھڑا ہے کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا. تو فرشتے دوبارہ سجدے میں گئے, اس لیے ہر رکعت میں دو سجدے تجویز ہو گئے, ہر رکعت میں دو سجدے. عالمگیری میں لکھا ہے دونوں سجدے ایک جیسے فرض ہیں, دونوں سجدے ایک جیسے فرض ہیں, ایک بھی سجدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوئی, الا ایک سجدے سلبیہ کر لے. سجدے سلبیہ اس کو کہتے ہیں کہ آخری قاعدے میں عبدہ ورسولہ تک پڑھ کر ایک سجدہ کر لے, یہ وہ چھوٹا ہوا سجدہ ہے, پھر تحیات پڑھ لے اور سجدہ سہو کر کے نماز ختم کر, اس کو سجدہ سلبیہ کہتے ہیں. فتح عالمگیری میں مستقل باب ہے, باب ان فی فصل سجدات, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عوام کی عادت ہے. جن مساجد میں دین بیان نہیں ہوتا وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا مانگتے مانگتے عوام سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ فضول فعل ہے, ناجائز حرکت ہے. فتح عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ یہ عوام جو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں ان کو منع کر دیا جائے, یہ خالص بدعت اور بے دینی کا کام, اس طرح کی دعا اور سجدہ کبھی بھی ثابت نہیں. بدعملی جو چل رہی, نیک اعمال کے نام پر بدعملی چل رہی, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ارشاد احمد اکانی نے لکھا ہے نا کہ عموماً مسجدوں کے امام جوالا ہے, بالکل صحیح لکھا ہے, جوالا خود غرض تنخواہ پر ایمان بیچنے والے. میں تو مختمین کو کہتا ہوں کہ طلبہ جو دور حدیث کر کے فاضل ہوتے ہیں ان کو امام بناؤ, ان کو خطابت سکھاؤ, آداب سکھاؤ. یہ مسجدوں میں جا کے مدرسوں کا بھونڈا کرا دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں یہ پڑھا تھا, اس طرح پڑھ رہے تھے. یہ تو شاہانہ طریقے سے بیٹھے رہتے اور پڑھتے ہیں اور باورچی خانے جاتے ہیں اور نان بخور اور ڈر بغیر, ان کو اور اوپر سپر کا تو پتہ نہیں چلتا کہ ایک مسئلہ کس طرح بیان کرے. پہلے زمانے میں طلباء میں بڑی غیرت ہوتی تھی, وہ اپنے اساتذہ اور مشائخ سے بھی آگے بڑھتے تھے صلاحیتوں میں. ہم نے ایسے طلباء دیکھے, الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن بہت بڑے آدمی تھے, کلاس میں ایک دن رونے لگے, بالکل رونے لگے, اور فرمایا کہ ایک آدمی ہے بڑا مالدار اور اس نے بدعتیوں کو کہا ہے کہ دیوبندیوں کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں تھے سمے لگاؤ. حضرت کو بڑی دور کی باتیں معلوم ہوتی تھی، وہ تیز ذہن دور تھا. میں بھی بیٹھا ہوا تھا کلاس میں، مجھے بہت حضرت کے آنسوؤں سے بہت درد ہوا. مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس میں مجھے کام کرنے کا موقع دے. چنانچہ میں نے ڈھونڈ لگایا، اس شخص تک پہنچ گیا جس نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو بڑی دنیا کی چیزیں پیش کی. وہ کراچی کا سیٹ تھا، لیکن کراچی سے باہر ان کے باغات بڑی زمینیں، عموماً سال کے 9 مہینے وہی رہتا تھا، 2-3 مہینے کے لیے کراچی آتا تھا. وہ شاہین ایئر لائن سے جا رہا تھا، پھر پتہ چلا وہ کینسل ہو گیا، تو اس کے لیے ریل گاڑی میں سیٹیں اور ڈبہ بک کرائے گئے. میں نے بھی فرسٹ کلاس میں سیٹ اپنی کرا دی، میں اس کے قریب رہو. اس زمانے میں عام عوامی کا ٹکٹ جو ہوتا تھا 52 روپے، اور 8 روپے کا برت ہوتا تھا 60 روپے، اور کشمور کے قریب میں اس کی جگہ ہے. اتنے قریبی جگہ تک جانا تھا، اور اس زمانے میں اس گاڑی میں 300 روپے کی سیٹ ہو گئی، 300 روپے کی سیٹ. جب گاڑی روانہ ہو گئی، میں اس کے ڈبے میں آیا اور ان سے میں نے بات چیت کی. ایک شریف آدمی تھا، میں نے کہا میں 4-6 منٹ بات کروں گا، آپ خاموشی سے سن لیں. 4-6 منٹ کے بعد پھر آپ گفتگو کریں، میں آدھا گھنٹہ سنوں گا. میری باتیں انہوں نے سنی، میں نے سورت مومن کی تلاوت کی اور ان کی تفسیر بیان کی. آدمی بالکل مسحور ہو گئے. مجھے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بنوری ٹاؤن میں. کہا وہ کن کا ہے؟ میں نے کہا علی سنت والجماعت دیوبندیوں کا. دیوبندی علی سنت ہے؟ میں نے کہا دیوبندیوں کے اہل سنت میں شک کرنا ایسا حرام ناجائز جیسے صحابہ کرام کے مسلمان ہونے میں کوئی شک کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیوں نے ہونے میں کوئی شک کرے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان سے بڑے اہل سنت پوری دنیا میں نہیں. پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. میں نے کہا اسی موضوع پر آپ سوالات کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ 6-7 گھنٹے کا راستہ تھا یا اس سے کم زیادہ. اس کا شہر آیا، مجھے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں تک آ رہا تھا. کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ سے گفتگو کے لیے. کہا اچھا. اپنے سیکرٹری کو کہا حضرت کو سیٹ کے پیسے واپس کرو. میں نے کہا نہیں، یہ وہ حضرت نہیں، میں اپنے سیٹ اپنے پیسوں سے آیا ہوں، میں اپنی تبلیغ بیچتا نہیں ہوں. کہنے چلے گھر. وہاں گئے، اس کے بڑی کوٹیاں تھی باغات، اس نے پورے خاندان کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کیا. پھر ایک بیان میرا مسجد میں کرایا، 3-4 دن ٹھہرایا. جب میں نے اس سے سنا کہ اس نے کہا کہ وہ جو میں نے کراچی میں بدعتی لوگوں سے، حضرت سے پتہ چلا کہ وہ بدعتی لوگ ہیں، وعدے کیے ہیں وہ کینسل کر دیں. کراچی کے بینکار کو کہا کہ وہ نہیں دیا آپ کچھ بھی. میں نے کہا کتنے پیسے دے رہے تھے؟ کہ 4 کروڑ دیوبندیوں کو ختم کرنے کے. اللہ تعالی کے فضل و احسان سے جب موقع ملا ہے اور ہاتھ ڈالا ہے تو کام پورا ہوا ہے. اس نے کہا ایک جمعہ پڑھا کے چلے جائے. میں ٹھیک. جمعہ پڑھایا، اپنے آدمی کو کہا گاڑی میں لے جاؤ. میں نے کہا نہیں، ریل گاڑی ٹھیک ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ میں کسی طرح بوجھ نہ بنوں، تاکہ یہ مجھے موقع دے. 2-4-5 مہینے بعد وہ بنوری ٹاؤن آیا، مفتی ولی حسن سے ملاقات کی اور کہا آپ کے ایک شاگرد نے جو ہے نا مجھے مسلمان کر دیا ہے. ہم تو کسی اور خیال میں پڑے ہوئے. ایک کیسٹ ہے، اللہ اکبر، آج سے 25 سال پہلے کا ایک کیسٹ ہے، ہمارے مخلص دوست قاری اللداخ صاحب نے محفوظ کیا ہے. اس میں بنوری ٹاؤن کے اس وقت کے تمام اساتذہ نے بشمول مولانا مفتی ولی حسن نے اعلان کیا ہے کہ دیوبند کے کام کے لیے اس شخص سے زیادہ مفید پوری دنیا میں نہیں. اور تمام علماء کو توجہ دلائیے کہ اس کی قدر کرو. یہ جس طرح پختہ کام کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. حضرت کے ذہن میں خیر وہاں ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا. جس وقت میں آنے لگا تو ان کے علاقے میں گاڑی آ رہی تھی جس کا ٹکٹ ہم نے لیا 12:30 بجے. اس نے 12:30 بجے کھانا لگایا اور پھر 1:30 بجے کی جماعت تھی اس میں مجھے کہا نماز پڑھا دو. واحد عالم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. گاڑی آئی اور گزر گئی. مجھے کہا کوئی گزری نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے 2:00 بجے کے قریب چائے وائے پی لی اور اپنے آدمی کو بلایا. مجھے کہا اونٹنی پر بیٹھ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. حالانکہ میں کبھی اونٹنی پر نہیں بیٹھا تھا لیکن میں نے کہا تو ہی ساری بہ جائے گی. واحد تو ڈرتا نہیں کسی چیز سے. اس نے کہا اپنے وہ شتربان کو کہا حضرت کو اسی گاڑی میں بٹھانا ہے. 2 اسٹیشن چھوڑ کر 3rd اسٹیشن پر جب پہنچا دے تو وہاں آرام کرائے, چائے پلائے, اسٹیشن ماسٹر کو میرا سلام کہے اور پھر اس کو حضرت سے تعارف کرائے. میں دل میں سوچتا ہوں کہ آدمی کا دماغ خراب ہو گیا. گاڑی 12:30 بجے گزر گئی ہے. اس نے کہا نہیں گاڑی آپ کو ملے گی سنگا, آپ نے کراچی جانا ہے. جس وقت اس نے مجھے اونٹنی پر بٹھایا اور وہ اونٹنی شہر سے نکلی تو ریل گاڑی کی پٹری سے چلتی ہے نا, بہت لمبا راستہ ہوتا ہے. اس نے ایسے بالکل وتر پر سفر شروع کر لیا اور جب بالکل پکا روڈ ختم ہو گیا, کچے راستے آئے تو شتربان نے ایک ہدی شروع کر دی. سندھی یا بلوچی زبان میں ایک ترانہ پڑھنا شروع کیا. یقین کر لے کہ اونٹنی مست ہو گئی اور پھر اونٹنی ایسی چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ زمین پر پیر نہیں ہے, ہوا میں چل رہی. ایک اسٹیشن آیا, دوسرا اسٹیشن آیا. اس دوسرے اسٹیشن پر دیکھا گیا کہ وہ گاڑی کھڑی ہے. 3rd اسٹیشن پر مالک نے اس کو کہا حضرت کو اتارنا. وہاں اندر گیا اسٹیشن ماسٹر, باہر آیا, کرسیاں لے آئے لگائی. اس نے اپنے گھر چائے بنوائی. اس نے ایسے دیکھا کہا گاڑی یہاں پہنچنے میں 20 منٹ ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, یاد کرے جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم, سجدہ کرو حضرت آدم کا. فسجدوا, سب نے سجدہ کیا. اِلَّا اِبْلِیس, مگر یہ شیطان جو تھا یہ ویسے ہی اکھڑا رہا. ابا انکار کر گیا. ابا یا بابا میں ابا یا با. وَاسْتَكْبَرَ, تکبر کرنے لگا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تھا یہ کافروں میں سے. فرشتوں میں مل گیا تھا لیکن تھا صحیح نہیں. وَقُلْنَا يَا آدَم, اور ہم نے کہا حضرت آدم کو, اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. زی آواز نعم مابو بادر سرا. آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور فرشتوں کے مسجود بنے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تو تن و تنہا تھے. فرشتے گئے اپنے کام کاج سے, آدم علیہ السلام اکیلے کبھی ادھر کھڑے کبھی ادھر کھڑے. خلیفہ ہے ابھی, خلافت کا زمانہ باقی ہے. روح المانی میں لکھا ہے کہ حضرت سو رہے تھے. کان ہے نام, اور سوتے میں جب بائیں طرف کروٹ لے لی تو حضرت کی بائیں پسلی پر پسینے آئے, گرمی ہوگی. اور خلقا من حل ہوا, جب حضرت نیند سے بیدار ہو گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک حسین جمیل منور و محتر دوشیزہ بیٹھی ہوئی. حضرت نے پوچھا من انتے, کون؟ اس نے کہا امرأة. کلے انہا تتکلم بالمرارہ, کڑوی کڑوی باتیں سننی پڑے گی. مسموں کے ہوا لے لینی خلق تو فی الحوا. فتبسم من فصاحہ, حرام رہ جائے. کیا جوابات ہے, کیا علم ہے. تو جس وقت آدم علیہ السلام کو تمام شرافتوں اور عزت کے ملنے کے بعد جنت کی زندگی عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ حضرت حوا جنت میں رہی ہے، کچھ مدت جنت میں گزاری. نقطہ یاد رکھو، پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا خلیفہ آدم، ان کو بھی جنت لے گئے. بھئی یہ باغات ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ زبردست قسم کی خدا تعالیٰ کی خوشی کے مظہر ہے. آگے بنی آدم کو جنت کی پیشکش کریں گے، کسی نے دیکھی تو ہو، آدم علیہ السلام نے دیکھ لی. اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ بھی شب معراج میں جنتوں کی سیر کر چکے بہت تفصیل سے، بہت تفصیل سے. اول و آخر مرآ ضروری ہے، مظہر منظر دکھائے گئے. اس لیے جنت کا ہمارا جو مسئلہ ہے یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی خالی مجدہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ دنیا اس کے سامنے پانی کا بلبلا ہے، کوئی معنی نہیں رہتا. ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. بعض مولوی بھی ایسے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی میں تو ساتھ چلوں گا اور ضرور چلوں گا، لیکن میری گھر والی بھی ساتھ ہو. مگر ہی بہرام جب خدا ہے جلسے میں اس کی بیوی کو کہاں رکھوں گا. ہاں وہاں پر کوئی ریسٹ ہاؤس دیکھ لینا، ہمارے لیے بک کر دیں. تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت ہر جگہ بیوی. ہاں سنت ہے، سنت ہے. تو میں نے اسے کھلوایا کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا بھی سنت ہے. ہاں بوڑھا ہو گئے، اب ہمت نہیں ہے، ٹائم پر کی نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پیغمبر کی عمر پتہ کرو، جو آپ کی بعد میں شادیاں ہو رہی تھی کتنی عمر کی آپ. پاک آدمی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی طاقت جوانی اخیر تک برقرار. نقطہ یاد رکھو، پاک مقدس آدمی ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اور بدچلن بدفعل جوانی میں ختم ہو جاتا ہے. احفظوا عزت و غیرت کی زندگی چاہیے، اپنے آپ کو ایسا بچاؤ جیسے لال اور گوہر جوہر کو بچایا جاتا ہے. غلط باتیں بھی نہ سنو، نہ کہو، کہنا تو چھوڑو سنو بھی نہیں، کہاں بس رہنے دو. پھر دیکھیں کہ آپ کا دل و دماغ مولانا انور شاہ کی طرح کندن بنتے ہیں. ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے. وکلا منہا رغدا، کھائیے یہاں سے کھل کر، حیث شئتما جہاں تم چاہو. ساری جنت میں جتنے میوے پھل ہے کھانے پینے سب کھاؤ. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، لیکن نزدیک نہ جانا اس ایک درخت. فتکونا من الظالمین، پر دونوں ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں کے. ایک درخت کوئی تھا جس کو انگور پسند تھا اس نے انگور لے گا، جس کو جو پسند تھا. مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. شروع شروع میں گندم کے پودے نہیں تھے، باقاعدہ درخت ہوتے تھے، جیسے شاہتوت کا درخت، انجیر کا درخت ایسا. اور گندم کا دانہ جو ہے یہ دو ہاتھوں میں خربوزے کی طرح پکڑا جاتا تھا. کہا اس میں سے نہ کھا، قریب بھی نہ جائے. تو کہتے ہیں سورت آراف میں ہے کہ ابلیس جو ایک بزرگ شخصیت کی شکل میں آیا، دشمن تھا بہت بڑا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور گمراہ کیا گیا تھا، تو دل میں بغض بیٹھ گیا تھا. ابھی بھی ہوا کو کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کو منع کیا گیا ہے، اس درخت کے کھانے سے دو فائدے ہوں گے، یا تو ہمیشہ یہی رہو گے ورنہ نکالے جاؤ گے، اور یا ملائک بن جاؤ گے. اور قسم کھائی خدا کی کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. پہلا موقع تھا اللہ کا نام عظمت کے ساتھ لیا گیا. فذاق الشجرۃ، بی بی حوا نے دانا توڑا، اس کو ناخن سے دو کیا، اس میں کٹ لگا ہوا ہے ابھی گندم کے دانے، آدھا خود کھایا آدھا بابا جی کو کھلایا. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، پگندے واڑو لو آدھا بڑے سر. فازلہم الشیطان عنہا، پس اتار لایا ان دونوں کو شیطان وہاں سے. فاخرجہما، پس نکالا ان کو. مما کانا فی، ان نعمتوں سے جن میں دونوں تھے. آدم علیہ السلام نے جب وہ دانا کھایا اور بیوی صاحبہ نے، وہ دانا کیا تھا؟ ایک مصیبت تھا، پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا اور پھر پیشاب پاخانے کا تقاضا پیدا ہو گیا، اور جنت میں بھی یہ کام ہوتا نہیں، اور پھر جو جنتی لباس تھا جسم پر وہ علیحدہ ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کبھی ایک درخت سے پتا، کبھی دوسرے درخت سے، وہ درخت خدا کے واسطے دے رہا تھا کہ میرے قریب نہ آنا. کہتے ہیں کہ انجیر نے پتے دے دیے، اس لیے انجیر سے باقاعدہ دودھ نکلتا ہے جب پتا چھوڑا جاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. پتہ چلا کہ کھانے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ مت کہو کہ ذرا سا ہے، تھوڑا سا ہے، زہر تھوڑا ہی ہوتا ہے، ایک پاؤ ایک چٹان نہیں ہوتا، لیکن زندگی تباہ کر لیتی ہے. امام بخاری نے بخاری شریف کتاب الاطعمہ میں نقل کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا رکھا جاتا تھا تو آپ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ کیا کھانا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون لایا ہے، کیونکہ جاہلی دور گزرا تھا، کہیں بتوں کے نام کی نیاز و نظر نہ ہو. بخاری نے باب قائم کیا کہ جب تک آپ کو کھانا بتایا نہ جاتا آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے. آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام کو جنت میں کھانے کی بے احتیاطی سے صدمہ پہنچا ہے، بہت پریشانی پیش آئی. سوال تبلیغی جماعت بہت اچھے لوگوں کی ہے، بہت نیک لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے علم کم ہے. تو ایک دفعہ یا ایک جماعت کے افراد آئے، وہ سب بینوریڈون کے فاضل ہمارے ساتھی تھے، کچھ مجھ سے پہلے کے پڑھے ہوئے، بڑے بڑے مولویوں کو تیار کیا کہ اس مولویوں کو سیدھے کر. فجر کے بعد میں سامنے بیٹھتا، دارالحدیث کی جگہ پر باغ تھا، چھوٹا تھا باغیچہ تھا، اس کے سامنے پلنگ لگے ہوتے تھے، بیٹھ گیا وہاں. میں نے کہا کہ بھائی چائے وائے پراٹھا ٹھیک کر لو، بات چیت شروع ہو گئی، تبلیغ کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے، اور وہ ہے کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن میں نے ان سے کہا یہ دین کا کام ایک نہیں ہے، دین کا کام بہت زیادہ ہے، امت ساری مل کر کے بھی پورا کام نہیں کر پاتی، کوئی ایک جماعت پورا کام نہیں کر سکتی. آپ خالی فضائل کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کام نہیں معلوم آپ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے کہ بھئی کھانا ابھی پراٹھا اور چائے آئے گا تو آپ کہیں گے کہ بھئی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ سے کھاؤ یہ دائیں ہاتھ سے، اپنے سامنے کھاؤ یہ پلیٹ ہے، ختم. کہاں ختم؟ میں نے کہا یہ کون کہے گا کہ اس کے اندر جو کھانا ہے وہ غیر اللہ کے نام کا ہے، نیاز اور نظر ہے غیر اللہ کی، اس کا کھانا حرام نہ جائز ہے، بسم اللہ پڑھ کر بھی حلال نہیں ہوگا، دائیں ہاتھ سے کھا کے اور اپنے سامنے کھا کے بھی حلال نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ ہم پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، اس کا درس ہم دیتے ہیں، اور یہ احتیاط حرام اور مشکوک سے بچنے کی یہاں سے سکھائی جاتی ہے. والحمدللہ علیہ. فاضلہما الشیطانو، پر ڈگا دیا ان کو شیطان نے. پہلا والا معنی جو میں نے کیا، پس جنت سے اتار لایا، اذل یذل اتار لایا جنت سے. فاخرجہما، پس نکال باہر کیا دونوں کو، مما کان فیہ، اس جگہ سے جس میں وہ دونوں تھے. وقلنا اہبطوا بعضکم لبعضنا عدو، ہم نے کہا اترو، باس تمہارے باس کے لیے دشمن ہوں گے. زمین پر فساد، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اب اس کا ماحول بن رہا ہے. ولکم فی الارض مستقر، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے. ومتاع الی حین، اور فائدہ اٹھانا ہے چند دنوں تک، ایک وقت تک. بس آدم علیہ السلام کو باہر کر دیا اور جنت سے نیچے اتارا. سیلون کے اندر سرندیب میں ایک جگہ ہے، اس وقت سری لنکا کہلاتا ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے جبل آدم، اس پر حضرت آدم اترے. ابھی ہم گئے دیکھنے کے لیے، دیکھ کے آئے. عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تعلق پہاڑوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہموار زمین تو ختم ہو جاتی ہے، پہاڑ رہتے ہیں.
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ
وہی پہاڑ ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْتُور کوئی طور پہاڑ ہے. ہمارے نبی کو ہجرت کی رات جو ٹھہرنا پڑا ہے جبل ثور ہے، آپ کو جو وحی آئی ہے وہ جبل حرا ہے، غار حرا جبل حرا ہے. آدم علیہ السلام شمال ہند میں سری لنکا کے مقام پر ٹھہرے اترے، وہ قدم آدم کہلاتا ہے، اور ہندوستان باب النبوت کہلاتا ہے، باب النبوت، نبوت اور انسانیت شروع یہاں سے ہوئی. اور بی بی صاحبہ وہ جدے میں اتاری گئی، جد اصل میں جد ہی ہے، جد کہتے ہیں دادی کو، بی بی صاحبہ کی وجہ سے جد کہلایا. ابھی کبھی جد کہیں گے، کبھی جد کہیں گے، بے وقوف دنیا میں کم ہوتے ہیں گے. ٹھیک ٹھاک لفظ کو بگاڑا جا رہا ہے بلا وجہ. اور 255 میں جاہز مرا ہے، الحیوان میں لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا، لوگ اچھے ہیں خوش ہیں، مگر افسوس کہ عربی نہیں آتی، ان کو عربی بھٹک گئے اور لفظ ڈال دیا اس میں کوئس کوئس، حالانکہ صرف عربی نہیں، یعنی بہت اچھا بڑا پیارا آئے ہوا نام، اور بلا کی جگہ آئے ہوا شف ہو، انظر کی جگہ شف ہو. وہ عرب بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں دعا مانگ رہا تھا، کوئی پنجابی قریب سے گزر رہا تھا تو کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے یار، تو اس نے کہا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. تو یہ اس کو کہتے ہیں وہ بےہودہ آدمی، ہو بے وقوفا، ادھر بیٹھ کر کے گنے مانگ رہے ہیں، پنجاب میرے پاس آؤ میں ٹرک بھر کے دے دوں گا، گنے کی کیا کمی ہے. وہ جنہ کو گنہ کہتے ہیں، جیب کو گاف کے اللہ میں سر کر گنہ، یعنی جنہ. توبہ. بھائی دعا تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں، لیکن زہر کو دوہر کہتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے، حرف زعا کو ختم کر دیا. ہمارے یہاں تو پانی پتی نے دعا کو زعا کر دیا، غیر المغضوب ولا الضالین، انا للہ و انا الیہ راجعون. تبدیل حرف مکان حرف ہے، فحش غلط، فحش غلط تحریف فی القرآن. لیکن ان کے بازاری لوگوں نے بھی زعا کو بھی دعا کر دیا، جو غلطی ہے بہت بڑی. ائمہ ایسے نہیں، علماء ایسے نہیں، ان کی صاف ستھری دھلی دھلائی پاک مبارک زبان ہے الحمدللہ. فتلقى آدم من ربه كلمات، بس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے. فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے. آدم علیہ السلام ہندوستان شمال ہند سرندیپ میں اترے، اور بی بی حوا جدے میں. دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ 40 سال تک جدا رہے روتے رہے، دوسری روایت یہ کہ 200 سال تک. توبہ. ملاقات میاں بیوی کی ہوئی ہے عرفات میں، عرفات کو عرفات کہتے ہیں، تعارف کی جگہ ہے. دیدن دے حج مہد مکدا دا عرفات پڑے رہی سوال ورتکو. آدم علیہ السلام کی جب قبولیت توبہ کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے عرش کے ایک سائٹ پر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد الرسول اللہ. پتہ چلتا ہے یہ مبارک ہستی ہے اللہ کے ہاں، تو فاستشفع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اس روایت کی کئی طرق ہے، لیکن نسائی کے اندر یہ طرق ہے وہ بالکل اقوا ہے. میں صرف اتنا لفظ ہے کہ لما اذنب آدم، حالانکہ یہ کوئی خاص بات تھوڑی ہے، کیونکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و من ذنب کی نسبت ہمارے نبی کی طرف بھی ہو چکی ہے. بعض روایات میں ہے کہ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو ایسا تو ہوتا ہے قرآن کریم میں اسجدو، تو سجدہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن سجدے میں جو پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور جیسے ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور جس انداز سے، وہ قرآن میں کہیں نہیں، وہ سنت اور حدیث کا مسئلہ ہے. اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا کی دعا بھی آپ نے پڑھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور وسیلے سے آپ نے دعا بھی مانگی، اور وسیلہ اہل حق کے ہاں امر مسلم ہے. شیخ زید الکوثری نے کتاب لکھی محق التقول فی مسألۃ التوسل، محقق بات یہ ہے کہ بزرگان دین کا زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے. البتہ وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعیہ کہ غیب دان قدرتوں کا مالک متصرف مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، نبی اور ولی رحمت کا مقام ہے، مورد رحمت ہے، یہ شرعیہ وسیلہ ہے، درست اور صحیح. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد بدری نے الشہاب الثاقب میں لکھا ہے کہ بوسیلہ دعا مانگنا ویسے دعا مانگنے سے افضل ہے، اس میں تواضع و عبدیت زیادہ ہے. اور ایک وسیلہ شرکیہ ہے، شرکیہ یہ کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیا ہے، یہ دانے والا بابا ہے، یہ بادو بابا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ سب کفار و مشرکین کے نظریات ہیں، اہل حق اس کے قائل نہیں ہیں. فتلقى آدم من ربه كلمات، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فتاب علیہ، پس حضرت کی دعا توبہ قبول ہوئی. معلوم ہوا کہ قبولیت کے لیے کلمات درکار ہے. کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھنے کے بعد خدائی رحمتیں قریب آ جاتی ہے، نزدیک ہو جاتی ہے. انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا نکلو یہاں سے سارے کے سارے. بھئی دو ہی تو تھے آدم و حوا، تو جميعا اور اهبطوا جمع کا صیغہ. اهبطوا کا جواب تو کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو کہا امکسو امکسو، یہ نہیں فرمایا امکسی، تو بیوی کے ساتھ بھی احترام و ادب سے بات ہو سکتی ہے، تو طلاق کوئی ضروری تھوڑی ہے. لیکن جمیعن کا لفظ کیا یہ اطلاقاً اثنتین کو کہا گیا ہے، یہ مشکل ہے. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ آدم و حوا بجمیع اولادہما بعدما یاتینہما، قیامت تک جو اولاد پیدا ہو رہی تھی ان کا بھی اشارہ ہے کہ نکلو یہاں سے، اور یہ غیظ و غضب کا موقع ہے. اسرائیلی روایات میں ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے بھی نقل کیا ہے. یا یہ بات یاد رہے، بعض علماء جب اسرائیلی نام سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹی روایت ہے، یہ کمکلی اور بے عقلی کی بات ہے. بخاری شریف میں آتا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی روایت ہے جو دین کے موافق ہے، آپ بے شک نقل کر سکتے ہیں. عوام اور عوام نما مولوی جب یہ بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں کہ یہ روایت اسرائیلی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغضوب ہے، مغضوب کا تو بیان کرنا حرام نہ جائے گا. الا ببیان کذبی، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایت بیان کر سکتے ہیں، جس کا رد قرآن و سنت میں نہیں ہے، جو رد ہے وہ تو مغضوبات ہے، جو ثابت ہے وہ مصدقات ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ مسکوت عنہ ہے. حسن و حسن و قبیح و قبیح. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب بجبیری رحمت اللہ علیہ، اور شیخ الحدیث مولانا ہدایت اللہ صاحب جہانگیروی، ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی. تو اس گفتگو میں پنجر مولانا نے کہا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، مولانا ہدایت اللہ صاحب ہنس پڑے. میں حضرت بخاری نہیں پڑھاتے آپ؟ پڑھاتا ہوں. یہ نہیں پڑھاتے حدیثو عن بنی اسرائیل ولا حرج. اسرائیلی روایت قابل بیان. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا, یہ کیسے ڈالا؟ بہترین جواب تو یہ کہ وسوسے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ وسوسے کے لیے تو دور سے بھی شبہ پیدا کرنا, خطرہ ڈالنا کافی ہے. لیڈر باہر ملکوں میں بیٹھے رہتے ہیں, قتل و غارت گری پاکستان میں کراتے ہیں. لیکن یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ ابلیس چونکہ جن ہے, یتشکل باشکال المختلفہ, مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. فتمورا طاؤسا, اس نے طاؤس کی شکل اختیار کی, نہیں وہ سانپ کی شکل, اور پھر طاؤس کے پیروں میں لپٹ گیا. تو طاؤس کے پیر بڑے گندے ہیں نا, ابلیس اس کے ساتھ لپٹ گیا. اور طاؤس ہوتا مور, مور فارسی اور پشتو طاؤس مور, وہ جنت کا پرندہ تھا, اڑ کے چلا گیا. وہاں ابلیس اس سے اتر گیا اور اپنی حیات اس نے بدل دی, ایک خوبصورت ناسح انسان کی اختیار کر لی, اور یوں وسوسے ڈال کر کے حضرت آدم و حضرت حوا سے شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب کرایا. یہاں کراچی میں ایک سیاسی مولانا تفسیر پڑھا رہے تھے, سنا ہے انہوں نے شجرہ کا معنی کیا ہے جمع, اپنے حساب سے دلائل دی ہوگی, لیکن شجرہ تفسیر میں اور لغت میں کبھی بھی جمع کے معنی نہیں. لا تقربا ہاں جی, شجرہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو لیکن یہاں پر صحبت نہ کرو, اور انہوں نے صحبت کی. قرآن میں تو آتا ہے ذاق الشجرہ, انہوں نے اس درخت میں سے چکا, چکا اس میں سے. اور یہاں تو اکل شرب کا ذکر ہے, وہ غلام نہ رغدا. تو اس لیے شجرہ کا معنی جمع کرنا لغت میں اور تفسیر میں بظاہر اس کا اس بات مشکل ہوگا. ہاں ایک تفنن کہا جا سکتا ہے, تفنن. قل نہبطوا منہا جمیعا, ہم نے کہا اترو اس جنت سے سارے. فإما یاتینکم منی ہدن, پس جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت, فمن تبع ہدایا, جس نے ساتھ دیا ہدایت کا, فلا خوف علیہم, نہ کوئی خوف ہوگا ان پر, ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا, جو لوگ نہ مانے, وکذبوا, تکذیب کرے, بآیاتنا, ہماری آیتوں کی, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہدایت آنے کے بعد جو متبع ہو گئے تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور جو لوگ منحرف ہو گئے یا کفر و تکذیب پر اتر آئے تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جب اللہ تعالی کی توحید کے نفاذ کے لیے جس خلیفے کی ضرورت تھی, ان کا اور ان سے متعلق ابحاث مکمل ہو گئے, تو اب روئے زمین کے وہ لاڈلے اور نازنین لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے اور جن پر بڑی نعمت اور احسانات کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف روئے سخن موڑ لیا. گویا خطاب خاص ہے خطاب عام کے بعد. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, یہ خطاب عام ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, خطاب عام ہے. یہ خطابات جب مکمل ہو گئی عمومی تو خطاب خاص شروع ہو گیا, اور یہ تین طرح خطابات ہے. پہلا خطاب مجمل ہے, دوسرا خطاب مفصل ہے, اور تیسرا خطاب مدلل ہے. تین خطابوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تین کتابیں دی گئی تھی, توریت, زبور, انجیل. سورہ فاتحہ میں یہود کی مذمت ہوئی تھی غیر المغضوب علیہم، تو مغضوبین کے ساتھ تخاطب یہاں سے شروع ہو گیا.